اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری تھا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا, بس وہ قربانی ہو گیا, فرض جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. اب گوشت جو ہے وہ تو بونس, پہلے زمانے میں لوگ قربانی کرتے تھے اللہ کے نام کی, بہت پہلے زمانے میں, قدیم زمانے, تو ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو لے جاتی تھی, جانور کو جو بھی قربان کیا, کھانے کو تو کچھ نہیں. اب اس امت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا کیا مہربانیاں تھا, ذبح بھی اللہ کے نام کا کر دیا, کھانے کو منع کر دیتے کہ خبردار ہمارا ہے یہ کھانا مت, لیکن پورے کا پورا گوشت کھائیے بالکل اجازت. اگرچہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تین حصے کرے, اپنے لیے رکھے, قریبی رشتہ داروں کے لیے رکھے, اور غریب و مسکینوں کے لیے رکھے, مگر اگر پورے کا پورا رکھ لیا تو کوئی گناہ نہیں, کوئی کراہت نہیں, پورے کا پورا گوشت رکھ کے کھائی, مہینہ دو مہینہ کھائی. بعض لوگ قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں, پیسہ خرچ کرنے سے, دل نہیں کھلا ہوا تھا قربانی, تو ان کو میں نے بتایا کہ بھائی دیکھو گوشت بھی تو ملتا ہے کھانے کو. اب جب ہم لوگ کمزور ایمان کے ہیں نا, تو ہم کو ایسے ہی پہلانا پہلاوے چاہیے ہوتے, حالانکہ بس اللہ ہی کا مال ہے, اللہ پہ فدا کر دیا, وہ نہ دیتے تو ہم, وہ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم کیا کر لیتے. مگر پہلانے کے لیے, ترغیب پلانے کے لیے ایسی بات بھی کرنی پڑ جاتی ہے کہ بھائی دیکھو, حالانکہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنا جائز نہیں, قربانی تو اللہ کے لیے ہے, لیکن ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ کو پیسے خرچ ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ میں اس کو ٹیکس کی زبان میں کک بیک کہتے ہیں, کک بیک, کہ یہ کک بیک ہمیں ملتا ہے کہ ہم مہینوں گوشت بھی کھاتے ہیں, ٹکے بناتے ہیں, اس کے کباب بناتے ہیں, مزے مزے کے کھانے, شامی کباب اور قورمے اور بریانیاں, اور کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, یہ مسکرا رہا ہے, اس کے ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے, ابھی بہت دن ہے قربانی میں, اس کے بعد پھر کہیں ٹکا بنانے کو ملے گا, بچے بہت خوش ہوتے ہیں ٹکا بنا. اچھا بھائی آ گیا فون سب سے. اچھا بھائی الحمد للہ السلام علیکم. اچھا پہلے ایک قطعہ سنا دیتا ہوں, میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, ایک قطعہ ہے, اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک سے مقتبس, یعنی ایک حدیث پاک ہے طویل, اس کا ایک جز ہے, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, اے ابو ہریرہ تم, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم حرام سے بچ جاؤ, بچنے کا حکم ہے, کچھ کرنے کا حکم نہیں ہے, بچنے میں کچھ مشقت نہیں, کچھ نہیں لگتا, نفس کی جان نکلتی, تو اس راستے سے تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ, سب سے زیادہ, بتائیے, یعنی سب سے زیادہ کا مطلب سب سے زیادہ عبادت گزار, حرام سے بچ جاؤ, بس تو کیسی بڑی بات ہے. تو اسی کو حضرت نے ان دو اشعار کے اندر پیروئے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو عبادت سمجھتے نہیں, مسئلہ یہ ہے, سمجھ کی ہماری کمزوری ہے, کہ گناہ سے بچ جانا اتنی بڑی کامیابی ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے, اس کو ہم کم جانتے ہیں, ہماری نظروں میں یہی ہے عبادت مصطفیٰ کی زیادہ اہمیت ہے, کہ بھائی ذکر بھی کرنا ہے, اللہ اللہ بھی کرنا ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, اور عمرے بھی کرنے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, لیکن جو ہے یہ گناہ سے بچ جانا کتنی بڑی عبادت ہے, اس کی ہم لوگوں میں اہمیت کم ہے, جیسی ہونی چاہیے ویسی, اس کو حضرت نے فرمایا ہے نشار کے اندر, تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, ہاں شکست خون آ, تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ, ان یعنی اپنی ناجائز آرزو کا خون کرنا یعنی حرام سے بچ جانا، گناہ سے بچ جانا، اس سے دل پر جو شکستگی طاری ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے سے، دل جو ٹوٹتا ہے اس کا مقام ہے خود بھی تو دیکھو، یہ راستہ بڑی تیزی سے اللہ کی طرف طے ہوتا ہے، نفلی عبادات سے جس قدر اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے، اور گناہ سے بچ جانے میں، اپنا دل توڑنے میں، اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ترقی ہوتی ہے. اس کو فرمایا
تو نے ان کی راہوں میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے، سر فروشی جا فروشی دل فروشی سب سہی، پی کے خونے آرزو پھر کیف جام قرب دے، پی کے خونے آرزو پھر کیف جام قرب دے، تو نے ان کی راہوں میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے، سر فروشی جا فروشی دل فروشی سب سہی، پی کے خونے آرزو پھر کیسے جام قرب دے.
یہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ ہیں، اصول ولایت کے اسباب، یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی کے اسباب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اسباب سے جوڑا ہے کہ جتنی محنت کرو گے، وہ لیس للانسانی الا ما سعى، جتنی محنت کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے آخرت کے متعلق یہ فرمایا ہے. تو یہ اسباب کیا ہے، کیسے اللہ کی ولایت ملتی ہے، کیا کام ہمیں کرنے چاہیے جس سے ہمیں اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت نصیب ہو. تو اس میں سے کچھ حصے میں نے چنے ہیں تاکہ مختصر وقت میں کچھ بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب کرنا دے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ ہے، پہلے خطبہ ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت کا جز ہے اور آگے حدیث پاک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. تو كما قال عليه الصلاه والسلام، ابتلاء معصیت کا سبب، یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرات سامعین، دنیا میں جس قدر گناہ اور نافرمانی ہو رہی ہے، جتنے انسان اور جتنے مسلمان گناہوں میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنی بدمستیوں میں اور اللہ کے عذاب اور قہر کی مستیوں میں مبتلا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ میں آج ایک بنیادی مضمون پیش کر رہا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب ایسے معلوم ہوگا کہ وہ آدمی دو آدمی الیکشن میں کھڑے ہوئے، دونوں آپ کے دوست ہیں اور آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ظاہر ہے کہ جس سے تعلق زیادہ ہوگا. اسی طرح ایک چیز ہے گناہ، حرام لذت. اب ایک طرف آپ کا نفس، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کر کے حرام لذت، حرام مزہ لوٹ لوں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مزے سے راضی نہیں ہے، وہ ناراض ہوں گے. اب آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اگر آپ نے اپنے نفس کی بات مان لی تو یہ دلیل ہے کہ آپ کا تعلق اپنے نفس سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو آپ نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو اس حماقت پر، اپنے گدھے پن پر کچھ ندامت بھی ہے یا نہیں؟ مجھے اتنا بتائیے کہ قیامت کے دن یہ نفس آپ کے کس کام آئے گا؟ خود دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کے کہنے پر گناہ کیے، وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہے اور حالت محرومی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمیں بتا دو کہ نفس ظالم اور دشمن کی بات کیوں مانتے ہو؟ جس بات کا علم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن جہاں نفس نے دو چار دفعہ تقاضا کیا تو دو چار دفعہ تو سالکین اور صوفیوں نے بھی مقابلہ کیا، مگر جب تقاضا زیادہ ہوا تو نفس کو غالب کر لیا اور ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دیے اور گناہ سے منہ کالا کر لیا۔ اس وقت اس زمانے میں سب سے زیادہ جو گناہ ہے تو وہ دو قسم کے گناہ ہیں، ایک کا تعلق اسٹرکچر سے ہے اور ایک کا تعلق فنیشنگ سے ہے۔ یعنی گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ اسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہا ہے اور دوسرا گناہ فنیشنگ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی کمی سے عمارت میں نقصان آ جاتا ہے۔ آپ کو عمارت خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹرکچر کو بھی دیکھتے ہیں، انجینئر کو بھی لے جاتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر مضبوط ہے یا نہیں، لیکن فنیشنگ کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تمام پلاسٹر اکھڑا ہوا ہو، اس کی پٹریاں گر رہی ہوں، کپڑیاں گر رہی ہوں اور آپ کہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیا شرائط ہیں۔ اب ایک لڑکی ہے، اس کی صورت تو بہت عمدہ ہے، فنیشنگ یعنی ظاہر تو لاجواب ہے، ناک کی اٹھان، آنکھوں کی کمان سب بہت عمدہ اور کانوں کی شان کیا کہنا۔ وہ اس کی فنیشنگ تو اچھی ہے مگر اس کا اسٹرکچر بہت خراب ہے۔ مثلا اس نے ایک گردہ اپنی ماں کو دے دیا تھا، اب ایک گردے میں ہے۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، ایسا واقعہ ہمارے یہاں ہوا کہ میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ میری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ اس نے اپنا ایک گردہ اپنی ماں کو دے دیا تھا۔ اب ایک گردے کا جو بھی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نہ بابا، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، اگر کبھی یہی ایک گردہ خراب ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اس سے شادی کرنا تو دل گردے کا کام ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ دونوں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ پہلے میں اسٹرکچر کا گناہ بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ اب جس شخص نے اپنا ٹخنا لباس سے چھپا لیا، پتلون ہو یا لنگی ہو، کرتا ہو یا کوئی اور چیز، تو یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ اب بعض نیم اللہ خطرہ ایمان قسم کے لوگ اس حکم میں خیلا یعنی تکبر کی قید لگاتے ہیں کہ لباس کا ٹخنوں سے نیچے کرنا اگر تکبر کی وجہ سے ہو تب حرام ہے اور ہمارے اندر تکبر نہیں۔ سبحان اللہ، جو شخص یہ کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں وہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ گفتی بت پندار شکستم رستم، اے ظالم، تو نے جو یہ کہا کہ میں تکبر سے نجات پا گیا، میں نے اپنے تکبر کے بت کو اور اس کے پندار کو توڑ دیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، گفتی بت پندار شکستم رستم، ای بت کے تو پندار شکستی باقی ہست۔ یہ ایک بات کہنا کہ میں نے تکبر توڑ دیا، تو اس بات میں جو یہ میں آیا ہوا ہے یہ خود تکبر ہے۔ یہ کہنا کہ میں پاک ہو گیا ہوں، میں نے تکبر کو مٹا دیا ہے، یہ دعوی تقدس جو ہے یہ خود تکبر کی علامت ہے۔ لہذا اللہ نے تزکیہ تو فرض کیا ہے مگر اپنے آپ کو مزکہ کہنا یعنی پاک کہنا حرام کر دیا ہے۔ ساری زندگی اصلاح کراتے رہو مگر یہ مت کہو کہ میری اصلاح ہو گئی۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ خیال کیا کہ اب میں بالکل صحیح مسلمان بن گیا ہوں تو سمجھ لو کہ یہ وقت، یہ گھڑی بہت منحوس ہے، آج ہی وہ تباہ ہو گیا۔ جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو خدا کی نظر میں برا ہوتا ہے۔ تو دین تو بہت بڑا ہے اور دین کا اسٹرکچر بھی بہت بڑا ہے، لہذا اس وقت میں صرف ایسے دو بڑے اسٹرکچر کو بیان کروں گا کہ جس پر عمل کرنے سے سارے اسٹرکچر کے اسکرو ٹائٹ ہو جائیں گے اور آپ ریڈ کے بجائے رائٹ ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی دین میں جو چوہا بنا ہوا ہے، عمل میں کمزور ہے، انشاءاللہ وہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس وقت پہلا اسٹرکچر یہ پیش کرتا ہوں کہ اپنے لباس سے ٹخنے کو مت چھپاؤ۔ اس وقت یہاں علماء دین موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتیں جو ہیں اپنے ٹخنے، ان کو ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے۔ آج الٹا ہو رہا ہے کہ مرد تو ٹخنے ڈھانک رہے ہیں اور عورتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ شلوار کو جتنا ہو سکے اونچا کر لیں، جانوروں کی نقالی۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنے کا جتنا حصہ لباس سے چھپے گا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ماشاء اللہ ہر حدیث ہمیشہ کسی عمدہ سند سے روایت کرتے ہیں، مگر بخاری شریف کے شارح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جنہوں نے 14 جلدوں میں فتح الباری کے نام سے شرح بخاری لکھی ہے، وہ بھی عجیب صاحب کمال ہیں، فتح الباری میں لکھتے ہیں، اب 1,00,000 حدیثوں کا حافظ فیصلہ کر رہا ہے، ان ظاہر الاحادیث یدل على تحریم الاسبال، میں نے تمام حدیثیں جمع کی اور ساری حدیثوں سے دلالت ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے کہ ٹپنا چھپانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، فرماتے ہیں کہ ٹپنا چھپانے کا جرم چار وجہ سے حرام ہے، اگرچہ کسی شرعی حکم کی وجہ بتانا علماء کے ذمے نہیں ہے، لیکن اگر وہ وجہ بتا دیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر ایک، من جہت تشقق بالنساء، ٹپنا چھپانا عورتوں کی مشابہت ہے۔ نمبر دو، من جہت تشقق بوضع المتکبرین، متکبرین کے وضع کے لباس کے مشابہ ہے۔ نمبر تین، من جہت تلوث بالنجاسہ، زمین کی نجاست لگ جاتی ہے، کبھی اندھیرے میں فجر یا عشاء کی نماز پڑھنے آنا ہے تو بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ پیخانہ 90 ڈگری سے کرتے ہیں، ایک دم کھڑا ہوا، اب اگر کپڑا پاجامہ یا لنگی ٹپنے سے نیچے لٹکی ہوئی ہے تو نجاست میں لگ جائے گی، لہذا نجاست کے ساتھ تلوث ہو گیا۔ ویسے بھی ٹپنے جو ٹھاکتا ہے وہ اس میں نیچے لٹکا لیتا ہے کہ وہ زمین سے گزرتی ہوئی چلتی ہے، اگر نجاست ہوگی تو لازمن اس میں لگے گی۔ نمبر چار، من جہت الاسراف، اس میں فضول خرچی ہے، ٹپنا چھپانے والا کبھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اور سب سے المناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، یعنی ٹپنا چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ او ظالم، کہاں تیرا ٹپنا اور کہاں اللہ کی نظر رحمت سے محرومی، تو نگاہ رحمت سے محروم ہو رہا ہے۔ اس خطرناک چیز کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت بھرا علاج فرمایا، ایک صحابی سے فرمایا، لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، ٹپنا مت چھپایا کرو، اللہ تعالیٰ ٹپنا چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تعجب ہے امت کو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحیح علم عطا فرمائے، لیکن صحیح علم کے باوجود توفیق عمل کی تو چاہیے۔ جیسے ڈربن جانے کا صحیح راستہ معلوم ہے مگر گاڑی میں پیٹرول نہیں، تو اس زمانے میں علم تو ہے مگر پیٹرول نہیں ہے، اللہ کی محبت کی کمی ہے، واللہ اللہ کے خوف کی کمی ہے۔ یہ دو پیٹرول جس کو مل جائیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا پیٹرول دل میں آ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں لے سکیں گے۔ تو آپ کے اسٹرکچر کا ایک مضمون بیان ہو گیا، اسٹرکچر تو بہت بڑا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اسٹرکچر بیان کروں جو خراب ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ آپ کو پورے اسٹرکچر کی کیا ضرورت ہے، باقی سب تو ٹھیک ہے، اب دوسرے اسٹرکچر کی اصلاح کیا ہے، وہ داڑھی ہے جو بعض لوگ نہیں رکھتے۔ اب موقع کی وجہ سے، کم وقت کی وجہ سے داڑھی کے ماشاءاللہ یہاں بیان کیا جا چکا ہے بار بار، اس لیے میں اس کو مختصر کرنے کے لیے میں نے اس کو موقوف ملتوی کر دیا ہے۔ آگے فرمانے کہ نور کمانے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تو اسٹرکچر کے دو مضامین ہو گئے، یعنی ٹپنے کھلے رکھنا مردوں کے لیے، اور دو حالتوں میں یہ حکم ہے، جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوئے ہوں، اگر بیٹھے ہوئے ہوں لیٹے ہوئے ہوں یا موزہ پہن لیں اس سے ٹپنے ڈھک جائیں تو کوئی حرج نہیں، صرف چلتے ہوئے اور کھڑے ہوئے چاہے کوئی بھی لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے، کرتا جبا لنگی پتلون پاجامہ کوئی بھی چیز مردوں کے لیے، اس کو اوپر رکھیں ٹپنے سے، ٹپنے ڈھانکنا اس سے حرام ہو۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ اب دو مضمون فنیشنگ کے سن لو، یہ چار ایسے اہم مضامین ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ پورا اسٹرکچر اور پوری فنیشنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو فنیشنگ میں دو عمل ہیں، ایک نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ ایک شخص ہر روز 1,00,000 رین کماتا ہے، رین جو ہے ساؤتھ افریقہ کی کرنسی کا نام ہے، کیونکہ واز ساؤتھ افریقہ میں ہوتا، اس لیے حضرت زیادہ لوگوں کی حاضرین کی رعایت سے وہی عنوانات اختیار کرتے ہیں جو حاضرین کو آرام سے سمجھ میں آتے ہیں۔ مگر جب دکان سے اپنے گھر جاتا ہے تو راستے میں سارا مال ڈاکو چھین لیتے ہیں، تو عقل مند آدمی کیا کہے گا کہ جتنا کمانا ضروری ہے اس کو نہ گنوانا بھی تو ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، تمہاری نماز روزہ تلاوت اللہ کے ذکر کا نور جو ہے اس کی حفاظت بھی تو فرض ہے یا نہیں؟ بد نظری کرنے سے قلب کا نور آنکھوں کے راستے نکل جاتا ہے اور دل میں اندھیرے آ جاتے ہیں، بد نظری لعنتی بیماری ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث میں بد نظری کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئی ہے کہ اے خدا، جو اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھے، اس پر لعنت فرما، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اس بد دعا میں بد نظری کرنے والے مرد اور عورت دونوں داخل ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نظر کے متعلقات بیان نہیں ہوئے، صرف ناظر اور منظور کا تذکرہ ہے. اس کا راز یہ ہے کہ جتنی حرام نظریں ہیں سب اس میں شامل ہیں، لہذا اپنی بھابھی کو بھی مت دیکھو، اپنے سگے بھائی کی بیوی کو دیکھنا بھی حرام ہے. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں بیوی کے لیے شوہر کے بھائی سے پردہ ہے؟ قال الحمد الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت، یعنی جتنا موت سے ڈرتے ہو اتنا ہی شوہر کے بھائی سے ڈرو. غرض خالہ ذات، چچا ذات، مامو ذات، سب بہنوں سے پردہ کرو. علماء سے پوچھ لو کہ کن کن سے پردہ نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب چھوٹے مکان میں چار شادی شدہ بھائی رہتے ہیں، وہاں بھابھیوں سے کیسے پردہ کریں؟ ارے بھائی اتنا تو کر لیں کہ جب مرد گھر میں آئیں تو ذرا سا کھنکار دیں تاکہ عورتیں موٹا دوپٹہ اپنے اوپر کر لیں، اس وقت دوپٹہ موٹا پہنیں. تو فنیشنگ کا ایک مسئلہ سمجھ لو کہ نظر کی حفاظت کرو. بدنظری کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ بھائی ہمارا دل صاف ہے، دل میں تقویٰ ہے، نظر پاک ہے، لہذا نو پرابلم، ہم سب بالم حسینوں کو دیکھتے ہیں. پرابلم سے بالم نکالا، پرابلم بالم، ہم سب بالم کو دیکھ سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. اور بخاری شریف سے بڑھ کر کون سی حدیث میں لاؤں؟ زین العین النظر، حسینوں کو دیکھنا ہے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یہ آنکھوں کا زنا ہے. ذرا گول ٹوپیوں کی عزت کرو، ایک مٹھی داڑھی کی عزت کرو، حج اور عمرہ اور ملتزم اور روضہ مبارک کی حاضری کا شکریہ ادا کرو. سڑکوں پر اللہ کے بندے بن کر کیوں نہیں رہتے ہو؟ بتاؤ سڑک پر چلنے والا اللہ کا بندہ ہے یا نہیں؟ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بندہ کسی وقت خاص وقت میں تو بندہ ہے اور کبھی گندا رہے تو حرج نہیں. لہذا ہمت سے کام لو، انشاءاللہ پھر آپ تھوڑی سی عبادت میں رئیس الانوار ہو جائیں گے. جیسے ایک آدمی روزانہ 1,00,000 رین کماتا ہے اور روزانہ ڈاکو چھین لیتے ہیں تو یہ غریب ہی رہے گا کہ نہیں؟ اور ایک آدمی خالی 10,000 رین ماہانہ کماتا ہے مگر 5,000 رین سے کھاتا ہے اور 5,000 رین جمع رکھتا ہے تو کچھ دن میں یہ رئیس التجار ہو جائے گا، معلوم ہوا کہ پورے قصبے کا رئیس ہو گیا. ایسے ہی آپ رئیس الانوار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی جتنی عبادت ہے سب کا نور اسٹاک میں جمع رہے گا اور کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اور چند دنوں میں آپ صاحب نسبت ہو جائیں گے اور یہ کہہ سکیں گے رب بہت بنا اتمم لنا نورنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، دعا ہے. آپ کا نور تام ہو جائے گا، یعنی مکمل ہو جائے گا. اور جب نور تام ہوتا ہے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب نسبت ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی. خواجہ صاحب نے حکیم الامت سے پوچھا کہ یہ صاحب نسبت کی اصطلاح کہاں سے چلی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے زمانے میں تو تھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ربنا اتمم لنا نورنا میں پوشیدہ ہے، جس دن نور فل ہوگا یعنی دل نور سے بھر جائے گا، چہرے سے چھلکنے لگے گا، آنکھوں سے ٹپکنے لگے گا. اور اس ادا کو اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے عاشقوں کا دل اوور فل ہو کر نور سے بھر جاتا ہے اور تقویٰ کی برکت سے ان کا نور ضائع نہیں ہوتا، یعنی تقویٰ یعنی گناہوں کی اسے حفاظت کی برکت سے وہ اس قدر حفاظت کرتے ہیں کہ ان کا نور جو کمایا ہوتا ہے وہ پورے کا پورا محفوظ رہتا ہے اور فل ہوتا رہتا ہے، اور ان کا نور ضائع نہیں ہوتا. بھائی ابھی یہ نہ کرو، ابھی نہ کرو بیٹا، دین کی بات ہو رہی ہے اس میں کھیل اچھا نہیں. کیا اگر کھیلنا ہے تو آپ پیچھے جا کے کھیل سکتے ہیں، سامنے سامنے کام چیکنے. اور تقویٰ کی برکت سے ان کا نور ضائع نہیں ہوتا تو ان کے چہروں پر چمکتا ہے، ہمارا نور ان کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے، ان کو دیکھ کر ہم یاد آتے ہیں، یعنی جو اللہ والوں کو دیکھتا ہے اسے اللہ یاد آتا ہے. اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، یہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ والوں کو دیکھا جائے تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا ولی ہے. جیسے جو جنوبی افریقہ کی پیلی مٹی کو دیکھتا ہے اس کو سونا یاد آتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کا کلر بتاتا ہے کہ یہاں سونا تھا. سونا تو مٹی کا کلر بدل دے، اور اللہ جو خالق سونا ہے وہ اپنے عاشقوں کے چہرے کا کلر نہ بدلے. تو ایک فنیشنگ ہو گئی، اور یہ ایسی فنیشنگ ہے کہ آپ اللہ کی لعنت سے بچ جائیں گے، آپ کا نور محفوظ رہے گا، جلد صاحب نسبت ہو جائیں گے، جلد اللہ تک پہنچ جائیں گے. دوسرے یہ کہ دیکھنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، یہ ایک احمقانہ گناہ ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم لوگ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ اور گناہ جو ہیں ان سے نفس کا کچھ نہ کچھ فائدہ، ان سے نفس کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا بھی لیتا ہے، مگر بدنظری کا یہ گناہ تو احمقوں اور بیوقوفوں کا گناہ ہے. نہ ملنا نہ جلنا، صرف دل کو جلانا اور تڑپانا. سوچو بھائی، باہر والیوں کو دیکھ کر کیا ملے گا؟ پائے گا تو وہی جو تیرے گھر میں حلال کی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ پنجاب کا ایک نیا شادی شدہ جوڑا ایک ریل میں بیٹھا تھا اور دوسری ریل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بار بار اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا. تو اس پنجاب والے کو غصہ آیا. جب صحت اچھی ہوتی ہے تو غصہ بھی ذرا تگڑا ہوتا ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ وہ صحت مند تھا، تو اس نے کہا کہ او خبیث، میری بیوی کو کیوں دیکھتا ہے؟ دیکھو گالیاں ملی کہ نہیں. خبیث کہیں کا، مردار نالائق، ایک ہزار دفعہ دیکھ لے مگر سوائے جلنے تڑپنے کے کچھ نہ پائے گا، رات کو میرے پاس ہی رہے گی. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بدنظری بیوقوف لوگوں کا کام ہے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر سڑکوں والی کو دیکھتے ہو مگر انہیں پاؤ گے نہیں. تو دل جلانا اور تڑپانا اور کچھ نہ پانا بیوقوف ہی ہے یا نہیں؟ لہذا اپنی حلال پر راضی رہو. حلال نعمت چٹنی روٹی حرام کی بریانیوں سے افضل ہے. اور رہ گیا تمنائے حسن، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب جنت میں مسلمان عورتیں جائیں گی تو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ مسلمان عورتیں جنت میں کیسی ہوں گی، حوروں سے افضل ہوں گی یا حوروں سے کم تر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوروں سے افضل ہوں گی. پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، شوہروں کی خدمت نہیں کی، بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی. ہماری مسلمان عورتوں سے مسلمان بچے پیدا ہوئے، انہوں نے کتنا تکلیف اٹھائی، حج بھی کیا، نماز بھی پڑھی، شوہر کی خدمت بھی کی، تو ان کی عبادت کا زائد نور ان کے چہروں پر روشن ہوگا، ان کے چہروں پر اللہ کی عبادت کا نور ہوگا. کیونکہ حوروں نے عبادت نہیں کی، روزہ نماز نہیں کیا. لہذا چند دن صبر کر لو. یہ بتاؤ کہ ریل کا سفر کر رہے ہو، پلیٹ فارم پر کسی نے کہا چائے والا، اب اس چائے میں نہ تو پتی ٹھیک سے پڑی ہے نہ کوئی ذائقہ ہے، لیکن زکام سے بچنے کے لیے پی لی اور دل کو سمجھایا کہ گھر چل کر اچھی والی پی لیں گے انشاءاللہ، تو جنت کے گھر چل کر اعلیٰ درجے کی چائے پیئیں گے. پھر ان بیویوں سے اللہ نے جو اولاد دی ہے، اگر ایک بچہ بھی ولی اللہ حافظ عالم ہو گیا تو بیڑا پار ہے، اور اگر عالم حافظ نہیں ہوا، اللہ والا ہی ہو گیا، تو ہمارے لیے کتنی دعائیں مانگے گا؟ اپنی کمائی سے مسجد و مدرسے میں چندہ دے گا، قرآن شریف پڑھ کر بخشے گا، تو یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا، تو میں نے دو اسٹرکچر اور ایک تیسرا فنیشنگ بیان کر دی. اب ایک فنیشنگ باقی ہے کہ دل میں بھی گندے خیالات نہ لاؤ. کیوں صاحب، اگر سرحد سے دشمن آئے تب بھی تو آپ ڈرتے ہیں؟ تو آنکھیں دل کی سرحد ہیں. اللہ نے سرحد سے دشمن کو آنے سے بچا دیا کہ نظر کو بچاؤ، لیکن اگر کیپیٹل پر حملہ ہو جائے تو کیا خاموش رہو گے کہ کوئی حرج نہیں، نو پرابلم، سرحد سے تو دشمن نہیں آ رہا؟ حالانکہ کیپیٹل یعنی دارالحکومت پر بمباری ہو رہی ہے. تو دل کو بھی گندے خیالات سے بچاؤ، پرانے گناہوں کو بھی یاد مت کرو. جب داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو شیطان کہتا ہے صوفی جی، مولوی صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ مرید ہو گئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ نے توبہ کر لی ہے، اب تو آپ مستقبل میں کوئی گناہ نہیں کریں گے. اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی توبہ پکی ہے، لیکن پچھلا گناہ جو کیا تھا فرسٹ ایئر کی کلاس میں، تو کبھی کبھار اس ایئر کے مزے لے لیا کرو. تو پھر شیطان ماضی کا ٹیلی ویژن دکھاتا ہے، یہ ایسا ٹیچر ہے، یہ ایسا چیٹر ہے اور ایسا ٹیچر ہے جو خبیث فیچر دکھاتا ہے، لہذا اپنے قلب کے اندر اللہ کی نافرمانی کا ایک ذرہ بھی مت حاصل کرو، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے، مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے کاموں کی خبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور دل کی چوریوں کو، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. بس وہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک یہ چھوٹا سا یہ بتا دیتا ہوں، وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ ہے. وظیفے میں آج کل لوگ بہت دلچسپی لیتے ہیں, تو اس لیے اور دلچسپی کی چیز ہے بھی, وظیفہ بڑے کام کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت کا خزانہ ہے. تو یہ دو فنیشنگ اور دو اسٹرکچر ٹھیک کر لو. میں مسجد میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا دل اللہ والا بن جائے گا, آپ اللہ کے دوستوں میں داخل ہو جائیں گے. یعنی یہ چار کام کرنے سے, ٹخنے نہ چھپانا اور داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے مشت رکھنا اور نگاہوں کی حفاظت کرنا اور دل کی حفاظت کرنا, اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا دل اللہ والا بن جائے گا, آپ اللہ کے دوستوں میں داخل ہو جائیں گے اور باقی سب گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. کیونکہ جو ہاتھی اٹھا سکتا ہے کیا وہ بکری نہیں اٹھا سکتا؟ یہ میں نے مشکل پرچے دیے ہیں, ان پر اللہ کی محبت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے روزانہ فجر اور مغرب کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو. اب حضرت کیونکہ کمزوری کا زمانہ ہے تو حضرت نے فرمایا بھائی ہر نماز کے بعد 3 بیٹھ جاؤ, بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لیں اور دعا کر لیں, اور اگر چاہیں تو ظہر کے بعد 21 مرتبہ کر لیں, بس اتنا کافی ہے. تو فرمایا کہ آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب, نو آفٹر نون, کیونکہ وہ مشغولی کا وقت ہوتا ہے. سمجھا آپ نے؟ آپ دیکھو میں کیسی انگلش بول رہا ہوں, حالانکہ میں انگلش نہیں جانتا ہوں, انگریزی پڑھی ہی نہیں, تو میں نے آپ کو عمل کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہی دے دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لا حول ولا قوت پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق کا خزانہ دے گا, نیک عمل کی ہمت دے گا, گناہ سے بچنے کی ہمت دے گا, اور اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں سے اور پیغمبروں کی ارواح سے اس کا ذکر کرے گا. عند الملائکۃ المقربین وعند ارواح الانبیاء والمرسلین, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسلم عبدی واستسلم, یعنی جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آسمانوں میں فرماتے ہیں, ملائکہ میں فرماتے ہیں, اور یہ بات فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم, میرا بندہ مطیع ہو گیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ فرما بردار ہو گیا, اللہ یہ فرمائیں گے کہ اس نے گناہ چھوڑ دیے, میرا بندہ فرما بردار ہو گیا, تو آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے نیک ہونے کی خوشخبری دیں گے تو کیا ہم کو نیک بنائیں گے نہیں؟ کیا اپنی بشارت کی لاج نہیں رکھیں گے؟ ورنہ فرشتے اعتراض کرتے کہ اللہ میاں روزانہ ہم سے کہتے ہیں فلاں بندہ بہت نیک ہے, حالانکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کرتا ہے. تو انشاءاللہ احسانن اللہ تعالیٰ کے ذمے آپ کی اصلاح ہو جائے گی. یعنی جب ہم اللہ کو اس طرح پکاریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ جو یہ فرشتوں سے ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نیک ہو گیا, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ احسانن اللہ تعالیٰ کے ذمے آپ کی اصلاح ہو جائے گی. آپ اس کو روزانہ پڑھیں اور بعد میں یہ دعا بھی مانگیں کہ اے اللہ اس کی برکت سے آپ میرا فرشتوں سے تذکرہ فرما رہے ہیں, جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ فرشتوں سے ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ نیک ہو گیا, تو اگر آپ ہم کو نیک نہیں بنائیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تو آپ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو نیک بنا دیں. تو آپ دعا بھی کریں اور اللہ والوں کے پاس بھی رہیں, اللہ والوں سے دوستی بھی رکھیں. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جلدی جلدی اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمانوں نے عالم کو اللہ اصلاح کامل کی توفیق دیجیے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. ہمارے انور صاحب کی کمر میں تکلیف مستقل چل رہی ہے, کبھی کم ہوتی ہے کبھی پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے اور مکمل عافیت اور صحت عطا فرما دے, پھر کبھی تکلیف نہ ہو. اور اللہ ہم سب کو عافیت عین عطا فرما دے، بے روزگاروں کو نیک، بے روزگاروں کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دے، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو اللہ اور ان کے گھر والوں کو، تمام متعلقین کو نیک اللہ والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔